وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ذکر، نصیحت فرماتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اور دیتی رہے گی. میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم کتنی ہی نصیحت سن لیں لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نصیحت سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ انکار کرے مجھ کو نفع اور فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اگر نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، البتہ نصیحت ایک مرتبہ نہیں کرے، نصیحت کرتا رہے کہتا رہے. اس کی ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے اوپر قطرہ پانی کا گرتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے قطرے گرتے رہنے سے پانی میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اور اگر مثال لے لیجئے کہ 4000 قطرے پانی کے پتھر پر گرے لیکن سوراخ نہیں ہوا، لیکن 4000 کے بعد جو پہلا یعنی 4001 قطرہ گرا، اس کے بعد پانی میں سوراخ ہو گیا. اب اگر وہ ایک قطرہ یہ کہے کہ میں نے دیکھو پتھر میں سوراخ کر دیا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس میں صرف آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ وہ 4000 قطروں کی محنت بھی شامل ہے. تو اس لیے نصیحت کرتا رہے، ایک مرتبہ نصیحت نہ کرے بلکہ نصیحت کرتا رہے، تو نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے مردوں کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے بیانات، ایسی مجالس جس میں علماء، اولیاء اللہ یا ان کے خادم اپنے بزرگوں کی بات، شریعت و سنت کی بات جو نقل کرتے ہیں، اس کو سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور نفع کا ذریعہ بنائے.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Our respected guests and our respected Sheikh begins by praising Allah subhanahu wa ta'ala and by sending salutation, salawat on Rasulullah صلى الله عليه وسلم, after which he made a dua seeking the help from Allah subhanahu wa ta'ala and seeking refuge from internal and spiritual illnesses. Makes mention of a verse of the Quran wherein Allah subhanahu wa ta'ala makes mention that remind each other, for verily reminding it is beneficial to each other. He makes mention of the statement of his spiritual guide, the great scholar, the great Sheikh, Shah Muhammad Hakim Akhtar Sahib, wherein he makes mention that from this verse we deduce that reminding is something that we should consistently do. He makes mention, the Sheikh makes mention and says that sometimes people complain and they say that I don't get any benefit from advices and from listening to talks. He said that this should not become a distraction nor a disinclination from listening and from taking advices. The notion of advice, the concept of advice, is one which is repetitive. It needs to be repeated over and over, that we continuously give advice and we continuously take advice. He makes mention that Allama Sha'rani rahimahullah, one of the great scholars of the past, he wrote and he made mention, he said the nature of advice has the element of repetition, that we continue to give and we continue to listen. He cites the example in a very unique way, in that if you take a very hard rock and you have droplets of rain which are falling on this, and this rain falls and falls and falls on this rock to the extent where he gives the numerical figure and says that, for example, there are 4,000 droplets of rain which falls onto this hardened rock, and nothing permeates or penetrates through the roughness and the hardness of the surface. And then after continuously 4,000 droplets, one droplet penetrates through the hardness of this rock and it benefits it, and this rock goes on, this last droplet goes on to claim and say that, you know, it's my achievement that I had penetrated through the surface of this rock. It will be told to that droplet of rain that this is no kamal, it is no achievement of yours, but rather it is the continuous 4,000 previous droplets which had made the hard effort, and you have now come along and penetrated through the surface of this rock. So he says that this is the unique example, that we do not become despondent, that I continuously hear advice, I give advice, I listen to advice, but no changes are coming. And in the same way he makes mention that just as advices and reminders are necessary for the males, in the same token it is a necessity for females that we continuously listen to these advices. And he makes dua that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming, Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering, that there is great benefit in sitting in the gatherings of the ulama, of the scholars, of the pious people, of the gatherings of sharia and knowledge, in whatever these gatherings are, that we should continuously frequent them. And may Allah subhanahu wa ta'ala make this gathering that we have gathered for today, may Allah make it one full of blessing and one full of His mercy.
حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ایک نصیحت فرمائی کہ اپنے بچوں کو علماء کے پاس اور اللہ والوں کے پاس لے جاتے رہو. فرمایا کہ ہم ان کو نصیحت نہیں کریں گے کہ تم داڑھی رکھو یا تم اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرو. فرمایا کم سے کم اس کے پاس آنے جانے سے ملاقات کریں تو اتنا تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ والے اور علماء بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اسپرچل گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ ایسی گائیڈنس ان اللہ والوں سے علماء سے لے سکیں, گویا کہ ان سے انسیت اور محبت پیدا ہو جائے. یعنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تاکہ جب ان کو دینی رہنمائی اسپریچل گائیڈنس کی ضرورت ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. یہ نصیحت فرمائے. اور اسی طرح سے جو بچیاں ہیں چھوٹی بچیوں کو بھی دینی مجالس میں لانے کا اہتمام کریں تاکہ وہ اس قسم کے بیانات سننے کے عادی بنے. کیونکہ تربیت شروع سے ہی ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے بعض بڑے لوگ کہہ دیتے کہ ابھی تو چھوٹا ہے بچہ ہے یا بچی ہے, بڑا ہوگا تو خود سیکھ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ڈاکٹر بنانا ہے, ایک ماں باپ کا ایک ایم ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں. تو اگر کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نرسری میں گریڈ ون میں اسی طرح سے او لیولز یا اے لیولز جو بھی سسٹم ہے اس میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہیں جا کے ڈاکٹرز کی کالج میں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے. تو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے نرسری یا پری نرسری یا گریڈ ون پڑھنا ضروری ہے, اسی طرح سے تربیت ابتدا سے ہی ہوتی ہے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, اب وہ ڈیڑھ سال دو سال کی بچی ہے لیکن وہ ماں کی طرح دوپٹہ اوڑھتی ہے, جیسے ماں جیسے نانی جیسے دادی. اب وہ نماز اس کو پڑھنی نہیں آتی لیکن چونکہ وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے, اپنی نانی کو دیکھتی ہے, اپنی پھوپھی کو دیکھتی ہے, اپنی خالہ کو, اپنی دادی کو, تو بچیاں ویسے ہی نقل کرتی ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں ماں باپ کا کوئی جو عمل ہوتا ہے وہ خود بچوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ بچے دیکھتے دیکھتے وہی کام کرتے ہیں. اس لیے تربیت کا اہتمام ابتدا ہی سے کرنا چاہیے.
that Mawlana Ashrafani Thani rahimahullah, one of the great scholars of our legacy, he makes mention of a very pertinent point, that from a very young age we should take our sons and let them sit in the company of scholars and seniors and spiritual guides. So this is highly beneficial and it is something that we should take cognizance of and place great importance upon. He says that when they go to the presences of these scholars and sit in their presence, then they will not be told that they need to keep beards. They will not be told that they need to wear their trousers above their ankles. But what will this develop? It will develop a familiarity with the ulama, with the seniors, with the scholars. What will be the benefit of this? The benefit of this is that they will develop a familiarity with these type of personalities. That they are scholars, they are spiritual guides. They will become familiar with attending gatherings of this nature. And the benefit of that will be that tomorrow when they grow up as adults, when they have challenges in their lives, then they need spiritual guidance. At least they will already have had the relationship with these ulama, with these scholars, with these gatherings, and they will know where to find their spiritual guidance. Our Shaykh and our scholar says, in the same token, we should also, our young daughters, we should let them enter the gatherings of deen. We should bring them to the gatherings of deen, so they also become familiar with the same thing. It is not something restricted only to the maids of the ummah, but the young girls should also be brought to attend gatherings of this nature. He gives an example, and he says that, look, if somebody wants to become a doctor, then this tarbiyah and the process of nurturing, it is not one which begins at a later age. Sometimes we have this perception that, you know, leave them, they're very young, they are very small, leave them, later on they will learn by themselves, they will know by themselves. Give the analogy and says that, look, somebody wants to become a doctor, it is something which starts from a very young and a primary age. With the training for this begins so that tomorrow when the necessity for becoming or going into the field which they need to, they are already familiar with it, they have already chosen the subjects which are necessary for it. So therefore our Shaykh advises and says that from this time, a young age, we should already be considering the tarbiyah and the nurturing of our young offspring.
मैं अपना एक वाक्य सुनाता हूँ कि मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़ी उम्र की हो गई है, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 3, 3.5 या 4 साल की थी। तो एक मर्तबा मैं किचन में जाकर पानी पी रहा था खड़े होकर, तो इतने में मेरी बेटी आ गई और मुझसे कहने लगी कि बाबा आप खड़े होकर पानी पी रहे। तो अब ये ऐसा मौका था कि हमारा रवैया और हमारा एटीट्यूड बच्चों को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। तो सब मैंने सोचा अगर मैंने इसको ये कहा कि देखो तुम बड़ों को टोक रही हो तो उसका नतीजा क्या होगा कि आइंदा ये भी गलत काम करके उसकी तावील देगी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है कि मैं फौरन बैठा और मैंने उससे कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई। क्योंकि अगर हम अपने किसी गलत काम की गलत तावील पेश करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि बच्चे भी शुरू से ही वो काम करेंगे, और अगर कोई गलत काम करके उस पर हमने उज्र किया कि हाँ बाकी हमारी गलती है माफ कर दें, तो उसका नतीजा होगा कि ये आदत बच्चों में भी मुंतकिल होगी। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि उज्रे गुना बदतर अस गुना, यानी एक तो गुना किया अब उस गुना पर तावील पेश की। जैसे शैतान था, शैतान ने गुनाह किया, वो क्या गुनाह कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला का हुक्म ना माना। यानी जिस वक्त अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया तो फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। यानी फरिश्तों ने जब सर उठाया तो देखा कि इबलीस अकड़ा खड़ा हुआ है, तो उन्होंने दोबारा फिर दूसरा सजदा किया। पहला जो सजदा है उसको इल्मी इस्तलाह में उसको कहते हैं सजदा अम्रे ताबुदी, यानी किसी काम का हुक्म जैसा अल्लाह ताला ने दिया उसको वैसे ही करना, उसको अम्रे ताबुदी कहते हैं। जैसा अल्लाह ने फरमाया बस वैसा ही करना, अब उसकी हिकमत समझ में आए या ना आए। और दूसरा जो सजदा है वो सजदा शुक्र है, तशक्कुर, इस बात पर शुक्र अदा किया कि या अल्लाह आपने हमें तौफीक अता फरमाई कि इबलीस ने आपकी बात मानने से इनकार किया और अल्लाह ताला आपने हमें तौफीक दी, हमने आपके हुक्म को माना। अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि हमें हर रकात में 2 सजदे करवा दिए। अब कयामत तक तमाम मुसलमान सारे आलम में मर्द हो या औरत हो जब सब नमाज पढ़ेंगे हर रकात में 2 सजदे करते हैं। ये वही सबक सिखाया। तो फरिश्ते ने फरिश्तों की अदा इतनी पसंद आई कि अमल कयामत तक के लिए जारी हो गया। और उस शैतान मर्दूद उसकी ये हरकत के एक तो गुनाह किया, ऊपर से क्या कहता है अकड़ के खड़ा हुआ कि नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे तो अल्लाह ने, मैं तो आग से पैदा हूं और इसको मिट्टी से पैदा किया, तावील की ना। तो इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी गुनाह तो करना ये तो बुरा है, उस गुनाह की तावील पेश करना ये जो है शैतानी तरीका है। और आदमी इंसानी और शरीफों का तरीका यह है کہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے.
I will share some extension of a personal incident of his where he says that once when his daughter was about 3.5 years old, he was standing in the kitchen and he went to go and drink some water and he drank this water while standing. At that time his daughter entered the kitchen and addressed him and said that, "Oh father, that you are standing and drinking water, that how is this possible?" In other words, this young child had the knowledge that when you drink water, it is a sunnah to sit and drink. So she is asking her father that, "Why are you standing?" Oshad mentions that through the blessing and the spiritual guidances of his own chef, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the tawfiq and the guidance to sit down at that very moment. So he says that, "I sat down, I drank the water, and I told my 3.5-year-old daughter that I have made a mistake and I have committed an error." Now, we need to take cognizance of this, that earlier we mentioned and said that the actions of the parents is what influences the mindset of that child. He says, I could have very easily made an excuse and given some valid reason of why I was standing. I could have interpreted it and I could have found some validity for why I stood. But instead, through the blessing of my Shaykh, Allah gave me tawfiq, I sat down and I acknowledged my error in front of my young daughter. And I said to her that this is wrong and it is incorrect. And Rashad mentions, and he says that sometimes, you know, the disease of looking to reinterpret sin, to find an excuse for a sin, he quoted the little Urdu couplet which meant that to make an excuse for a sin is sometimes just as grave as committing the sin itself. In other words, to give validity to a sin and to make an excuse for the committing of the sin is just as serious as committing the sin itself. And he gives us the example of Iblis, that when Allah subhanahu wa ta'ala created Sayyidina Adam alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jal commanded the malaika to make sajda and to prostrate in front of Allah subhanahu wa ta'ala. The malaika, what they did is that they made one sajda. But Iblis remained standing, he did not prostrate in front of Allah azza wa jal, and inside of him he was thinking this thought of, "Why should I make sajda in front of a creation which I deem to be inferior to me?" Awashat mentions that this first sajda which the malaika made, if we look at it in the terminology of Sharia, then this is a sajda which is called the law of worship. In other words, the law of worship, an action which is carried out instinctively in the way that Allah demands it to be carried out. Allah commanded the malaika that you make sajda, they immediately made sajda without thinking, without questioning, without understanding the reason for their prostration. When they stood up from that sajda, they saw that Iblis was still standing. And when they saw this action of his, immediately they made a second sajda and prostration in front of Allah. The nature of the second sajda was a sajda of gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah did not create in us the temperament of Iblis, the arrogance of Iblis, that they fell back into sajda in the gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Almighty Allah Azza wa Jal took such a liking to the action of this malaika that the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam till Qiyamah has been commanded to follow the example set by the malaika. That in every sajda, in every rak'ah, that they will make two sajda, one sajda following the command of Allah and one sajda following the gratitude expressed by the malaika and by the angels. So our Shaykh makes mention that this attitude of Iblis, that what was Allah gave a command to do something, but he made an interpretation by his own thought as to why I will not follow the command of Allah. So this is the meaning of that earlier statement and couplet, that to make an excuse against the command of Allah, it is just as severe as committing the sin itself. And he mentions and says that one who commits a sin, when they should not develop the attitude of Iblis, they're looking for an excuse to verify or to validate the sin that they are committing. But rather one should follow the example of the malaik and the angels, that when a sin is committed, when the wrong is committed, they should not think twice, but rather instinctively follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala.
Ek martaba Hazrat Abdullah ibn Mas'ud رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے فرماتے ہیں کہ کنتو سادسا فی الاسلام کہ میں اسلام میں چھٹے نمبر پر تھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جس فقہ حنفی پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ حقیقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی تعلیمات ہیں اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذریعے سے امت کو پہنچی جس کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کمپائل کیا تو ایک مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو ان کی زبان سے نکلا لا حول ولا قوة الا باللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما تفسیرها اس کے کیا معنی ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ورسوله اعلم اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے معنی بتائے کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی حفاظت کے ساتھ اور ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ اور میرے اندر قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کروں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس لا حول ولا قوة الا باللہ کو پڑھا کرو, جس کو میرے شیخ فرماتے تھے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوة الا باللہ, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ یہ کنز من کنوز الجنہ ہے, یعنی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے دین پر عمل کرنے کی توفیق پیدا ہوگی, اللہ تعالی کی مدد ملے گی اور گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی. اس لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ اس کو پڑھ لیا جائے. بلکہ اگر دنیا کے کسی کام میں بھی رکاوٹ ہے تو بھی اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی میری دینی اور دنیاوی مشکلات کو دور فرما دیجئے. اس جملے میں بڑا اثر ہے کیونکہ بندہ براہ راست اللہ سے مانگ رہا ہے, اس کے صرف اللہ پر نظر ہے. تو اس جملے میں بہت اثر ہے کہ طاقت والے سے مانگ رہا ہے اور اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کر رہا ہے.
On one occasion, the venerable companion Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى عنه, a very senior companion and a very senior sahabi, he himself makes mention that I was the 6th person to enter into the fold of Islam. This very same Abdullah bin Mas'ud رضي الله تعالى عنه, he is that sahabi on which the teachings of the school of Imam Abu Hanifa rahimahullah is based. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu learned from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who in turn he taught it to his students, and from the lineage of his students is Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. So he was a very senior companion who spent much time in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On one occasion, He was in the company of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when the following utterance came out from his mouth, when he said, La hawla wa la quwwata illa billah. When these words were uttered, the Master sallallahu alayhi wa sallam looked at him and said, O Abdullah, can you explain the interpretation of this statement that you just made? So he replied and he said that Allah and His Messenger know best to the meaning of this statement. Then Nabi alayhi salatu wasalam himself went on to explain the meaning of this statement, La hawla wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that the first statement, the first part of the statement, La hawla, means that there is no safety against any sin except with the help of Allah. That no person has the ability to abstain from any sin except with the protection of Allah. And no person, wala quwwata, no person has the strength to carry out any obedience of Allah, any good deed, except by the strength which Allah grants that person. So our Shaykh makes mention and says that this statement, la hawla wa la quwwata illa billah, it is a very strong and a very powerful statement in the assistance for a person staying away from sin and obeying Allah subhanahu wa ta'ala. Makes mention and says that his venerable and senior Shaykh, it says that we should all try and apply the practice that after every salah, we should read La hawla wa la quwwata illa billah. We should make a habit of reading it 7 times after every salah. It is mentioned in a hadith where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that this statement, it is from the treasures of the treasures of Jannah. So a person reads this statement, the benefit of it, La hawla wa la quwwata illa billah, the benefit of it will be that Allah will make it easy for a person to practice on deen. And in fact he adds further and says that not only will his matters of deen and Allah's obedience become easy, but even if he has any obstacle in the matters of his dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, through the blessing, the barakah of this utterance, Allah subhanahu wa ta'ala will even remove the obstacles of his dunya.
جو حدیث شریف میں نے پڑھی تھی اس حدیث شریف کے بارے میں کچھ گزارش کرتا ہوں. 12 بجے پہ جتنا ختم کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں. ایک دعا کا رسالہ ہے, اس کا نام ہے مناجات مقبول. ایک بکلیٹ ہے, یہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمپائل کیا ہے, اور اس میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی تقریباً تمام دعائیں موجود ہیں. اور پڑھنے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ ہفتے سیٹرڈے کو شروع کریں, روزانہ تقریباً 7 سے 10 منٹ لگتے ہیں, اور جمعے کو وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح تو گویا کہ پورے ہفتے میں اور ہر ویک قرآن پاک اور حدیث پاک کی تقریباً تمام دعائیں ہماری زبان سے جاری ہو جائیں گی اور ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیں گے. تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لی جائے. مناجات مقبول اس کا نام ہے, یا میسر ہوتی ہے, اویلیبل ہے. وہاں فرما رہے کہ یہاں ماشاءاللہ اویلیبل ہے, الحمدللہ. ایک دعا ہے جو عرض کی تھی, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, کہ اللہ میں سخت مشقت, اس کو جہد البلاء بھی پڑھتے ہیں, بعض کتابوں میں جہد البلاء بھی ہے, جہد البلاء دونوں طرح پڑھنا درست ہے, کہ میں سخت بلا اور مشقت سے پناہ چاہتا ہوں. وگر کی شقا, ایسا کوئی شقاوت اور بختی, یعنی انسان ایک دم دین کی راہ پہ چلتے چلتے بالکل ریورس ہو جاتا ہے, یو ٹرن, ایسے کسی عمل سے کہ ہمارے کسی عمل کی جیسے شقاوت اور بدبختی ہم پر آئے, اس سے پناہ مانگی. تیسری چیز, وصول قضاء, कि हमारे लिए क्या कोई अगर बुरा फैसला हमारे आमाल की वजह से, उससे पनाह मांगी। और चौथी चीज कि दुश्मन ताना दे, दुश्मन ताना दे हमारी किसी हरकत की वजह से। ये जाहिल बला है, इसकी तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जाहिल बला से मुराद है किल्लतुल माल व कसरतुल आयाल, माल थोड़ा है बच्चे ज्यादा हैं, माल थोड़ा और बच्चे ज्यादा। तो गोया कि इससे जो वेस्टर्न नारा लगाते हैं फैमिली प्लानिंग, इसकी हिमायत मिल गई। कैसी तो हम फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमें मसाइल है। तो देखिए यहां पर जाहिद बला से पनाह मांगी है। पता चला कि जाहिद बला यानी ऐसा होना नहीं चाहिए, बच्चे थोड़े नहीं होने चाहिए। क्यों? कुरान पाक में इसका इलाज बताया, इस्तग़फ़िरु रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत मांगते रहो, एक मरतबा नहीं मांगो, मांगते रहो। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत बख्शने वाला है। उस बख्शिश का इनाम क्या निकलेगा? युर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा। वयुम्दिदकुम बि अमवालिन व बनीन, तुम्हारे माल और तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। तो आप देखिए, पता ये चला कि अगर किसी को माल में तकलीफ है या औलाद कम है तो ये तो खुद मुसीबत है, लगा उसका इलाज क्या है? इस्तिग़फ़ार करें, न कि फैमिली प्लानिंग करें। उसका इलाज तो खुद बताया और इससे पनाह मांगिए, क्योंकि औलाद मतलूब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ज्यादा होने पर फख्र फरमाएंगे, उम्मत के ज्यादा होने पर फख्र फरमाएंगे, खुश होंगे गोया के। और उसका इलाज कुरान पाक ने भी बता दिया कि इस्तिग़फ़ार करते रहो, और हदीस शरीफ में खुद आ गया कि इससे तुम पनाह मांगो। तो पता चला मतलूब यह है। अब रही बात, एक सवाल पैदा होता है कि जी अगर ठीक है, हम तैयार हैं कि हमारी औलाद ज्यादा हो, लेकिन माल तो इस्तिग़फ़ार की बरकत यह है कि पहले अल्लाह ताला माल देंगे, यानी उसके लिए इंतजाम फरमाएंगे ताकि उसको परेशानी ना हो। और तजुर्बा यही देखा गया कि जैसे जैसे अल्लाह ताला औलाद अता फरमाते रहते हैं, उमूमन जो गैर शादीशुदा होता है ना, उसकी रिस्क में कमी होती है, शादी करता है रिस्क बढ़ जाता है। जैसे जैसे अल्लाह ताला बच्चे अता फरमाता जाता है, वैसे वैसे उसका रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, उसको अपनी तरफ से रोकना गोया ताला अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ फैसला करना है। इसलिए इसका तरीका ये कि एक तो जाहिद बला से पना मांगी और इस्तिग़फ़ार करें, तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला माल भी बढ़ाएंगे और औलाद को नेक सालेह भी बनाएंगे और खूब औलाद भी अता फरमाएंगे।
has a collection of du'as which is known as the Munajat Maqbool. It means that these are the accepted seekers, and this is a collection of du'as which are found in the Quran and the Sunnah, where Munajat Maqbool rahimahullah has compiled all of this into a booklet. He says it's something that we should become habitual readers of, and he has compiled it in such a way that it is very easy to recite the du'as from here. His section analyzes into 7 sections, that one begins reading it on a Saturday, and if they read it for 7 days, they end it on the Friday, the next Friday, then in 7 days they would have read the book from cover to cover, and having read all of the du'as which are mentioned in the Quran and Sunnah, and got the benefit of that. He asked me if the book is available, and the book is available very easily by us, the Munajat Maqbool. It's something that he is requesting that we become habitual readers of. Nonetheless, in here there is one dua which is mentioned in the following words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bika min darqi shaqa, min jahdi al-bala. Oh Allah, I am seeking refuge from min jahdi al-bala. We can read it, juhdi al-bala or jahdi al-bala with a dhamma or a fatha on the jinn. Which means that Allah, I am seeking refuge from the trial, from the tribulation of hardship, wa darqi shaqa, and
ایک کم کرو اسی کا ترجمہ کر لے پھر میں آگے ابھی اور بیان کروں گا جہاد البلائی کی جو بات ہے وہ کر لیجیے
سو دی دی سو دی فرسٹ پارٹ آف دی دعا دیٹ او اللہ آئی ایم سیکنگ ریفیوج فرام دی ہارڈشپ اینڈ دی ڈیفیکلٹی آف ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ He interpreted what this section of the dua means, the trial and tribulation, seeking refuge from it. What does it mean? He said, قِلَّةُ الْمَالِ that less wealth, وَكَثْرَةُ الْأَوْلَادِ an excessive offspring and children. He says we need to take cognizance of this very carefully, that what are we being asked to seek refuge from? That of Allah, do not put me in a position where I'm tested that I have lots of offspring and I have very less wealth. So this is something that Allah is teaching us. Now, Rasulullah is teaching us through this dua. We get a very subtle hint from this and the interpretation of this dua that it is not the object of this ummah and the women of this ummah to have less and little offspring and little children. It will be one of those things which Nabi alayhi salatu wasalam will take pride on the day of Qiyamah, that this ummah will be those who will be bearing lots of offspring and lots of children. This is now we take consideration and we compare and contrast this to the slogans of today, that where we've been told that the concept of family planning is very important. But plan yourself carefully, plan your families carefully so that you don't put a stress on yourself financially, you don't put a stress financially on the economy, etc. You should take cognizance of this. This is the slogan that is all the time reaching our ears. But when we look at the teachings of Nabi alayhi salatu wasalam, we look at the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, then we find something completely the opposite. That have more children, and contrary to what you've been told that this will become a means of financial stress to you, on the contrary, it will become a means of more barakah and more blessing in your life. Our Shaykh mentions that haven't you noticed that you see a single person, an unmarried person, that they have limitations on their financial resources, and when a person gets married, they have one child, Allah gives them barakah, Allah gives them blessing, their wealth increases to look after that child, and as they have more offspring, Allah gives them more offspring. He said that what we need to couple with this, Allah mentions in the Quran, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا that indeed Allah is the most and all forgiving. He said that we should, with this dua, we should make excessive istighfar and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Excessive forgiveness will have multiple benefits. One of those, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ Allah subhanahu wa ta'ala will give a person excess wealth, Allah will give them barakah and blessing in their wealth. So excessive istighfar gives a person blessing, contrary to what we've been told that you should look at family planning, the teachings of the hadith, the teachings of the sharia is completely the opposite, and Allah has given us the solution to that by making the dua which we are busy interpreting and making excessive istighfar.
دوسرے حصے میں فرمایا وہ درک شقا کہ شقاوت اچانک پکڑ لے ایسا انسیڈنٹ اور اس کا سمجھنے کے لیے حدیث شریف کی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ ولا تشقینی بمعصیتک بندہ شقائے شقی بدبخت کے کب بنتا ہے گناہ کی وجہ سے کیونکہ ہر گناہ میں خاصیت ہے کہ وہ ہمیں شقی بناتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ لا تشقینی بمعصیتک کہ گناہ کی وجہ سے ہمیں شقی نہ بنائیے اسی لیے گناہ چھوڑنے کی جلدی فکر کریں اور گناہ چھوڑنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس پر استغفار کرے. جیسے کپڑے پر کوئی دھبا لگ گیا تو فوراً اس کو ڈٹرجنٹ سے سوپ سے اس کو واش کرتے ہیں. اسی طرح سے پہلے تو یہ کرے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے, اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, اس کو واش کرنے میں دیر نہ کرے. تو اس لیے درکش شقا کے معنی یہ ہوئے کہ انسان گناہ چھوڑ کر اللہ کا فرمانبردار بن جائے گا.
The second component and the second aspect of wordings of this dua were that is shaqa. The meaning, the interpretation of this is, O Allah, I seek refuge from such an incident which removes me from your obedience. This is an interpretive translation that, O Allah, I seek refuge from such an incident which removes me from your obedience. Our Shaykh mentions that sometimes a person, he is following the path of deen and suddenly there is a U-turn, there is an obstacle that comes in the way and they no longer progressing in their direction and the spiritual progress to Allah subhanahu wa ta'ala. So he says that this is something that we need to look at very carefully. Another hadith explains this, where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made dua and used to say, وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِي, that, O Allah, do not deprive me due to my sin. O Allah, do not make my sins a cause of deprivation to my journey to you. So this is very important. So what does it boil down to mean? It means then that, O Allah, do not make my sin become an obstacle in my journey to you. That is why our Shaykh is saying that we have to be very careful about sin. Why? Because sin is the greatest obstacle in our spiritual progress. So the moment we do a sin, if any sin happens, immediately, instantly, we should seek Allah's forgiveness. He cites the example and says, like, there is some dirt which falls onto the clothing of a person. And immediately, the clothing gets dirty, we apply soap, detergent to this to remove the difficult, the dirt, the stain. He said the nature of sin is like that. But when a person does sin, then this sin becomes an obstacle to their progress. So immediately, seeking forgiveness for sins.
آگے فرمایا وَسُّوءِ الْقَضَى, برے فیصلے سے پناہ جاتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فیصلہ تو قاضی کرتا ہے, جسٹس کرتا ہے, تو اب یہ کہا جائے کہ قاضی نے غلط فیصلہ کیا. یعنی اگر ہمیں گناہ کی وجہ سے عذاب آئے یا ہم جہنم جائے تو یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی نے یہاں پر کوئی جرم کیا, کوئی آفنس کیا, اب اس کی وجہ سے جسٹس نے, جج نے اس کے فیصلہ لکھا, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جج نے غلط فیصلہ کیا, بلکہ یہ کہا جائے گا تم نے چونکہ آفنس کیا اس کی وجہ سے یہ جج نے تمہارے لیے فیصلہ کیا. تو ایسا کوئی عمل ہم سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے برا فیصلہ ہو جائے, کہ ہم کوئی ایسا آفنس نہ کریں, کوئی جرم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہم عذاب کے مستحق بنیں یا جہنم کے مستحق بنیں, اس سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں.
And the third component of this dua was su'il qada, that all I am seeking refuge from an evil decree or an evil ruling regarding me, from an evil decree. Now why is one seeking forgiveness from an evil decree? Because this is not like in the court of a judge, but this is purely the consequence of the action of the person themselves. How would this work? That somebody does an action, they do a sin. They do the wrong, they in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, the decree is for Jahannam, the decree is for adab and punishment for them. Now this decree, it cannot be attributed to say that the judge is at fault, that because of the way the judgment has gone, therefore there is punishment, but rather it will be understood that the outcome is the consequence of the sinful action. So he said that we seek refuge from Allah was su'il qada, that from an evil judgment, that what it will ultimately mean, that, O Allah, let me abstain from sin so that an evil and a wrong and an evil judgment is not made in my regard through which I am punished because of.
اور آخر میں فرمایا کہ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَى, کہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے دشمن ہمیں تانے دے کہ دیکھو تم نے ایسا کیا تو یہ ہوا, کہ دشمن تانے دیتا ہے نا, ایسا نہ ہو. یعنی کسی ایسی عذاب میں, کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ ہمیں لوگ تانے دیں, اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. کہ دشمنوں کے دانوں سے حفاظت, اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنا ہم کو سکھایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
And the final part of this dua was shamatatul adha, that Allah seek refuge from the evil words of the enemies. The evil words of the enemies. But this is something that Rasulullah ﷺ taught us to also, in other words, that no such action must be manifest from us that it becomes a cause of our enemies calling us evil, our enemies swearing at us, and our enemies calling us by evil names. So he says that we should also include this in our dua, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. We have a short dua now.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا الله اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما. يا الله ہم کو بھی ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں, يا الله اپنے کرم سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. يا الله ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں کسی قسم کی مشکل ہے, یا اللہ اس کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو یا اللہ نیک اور صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ, ہمارے بڑوں کو خوب صحت اور عافیت عطا فرما, ہم کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے جس کی جو مشکل ہے اس کو دور فرما دیجئے. یا اللہ تعالی اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اور ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو 100% دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ تعالی, یا اللہ اپنے کرم سے یہاں پرتھ میں, پورے آسٹریلیا میں, پوری دنیا میں جو حضرات دین کی محنتیں کر رہے ہیں, جس ذریعے سے جس سلسلے سے, یا اللہ ان کی مدد فرما, معاونین کو قبول فرما, دین کی خدمت کرنے والوں کو یا اللہ قبول فرما, اور یا اللہ ہماری ان کوششوں کو یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں قبول اور مقبول فرما دیجئے. اور یا اللہ اس کو ہماری, ہمارے اس مل بیٹھنے کو, ہماری اس گیدرنگ کو, یا اللہ ہماری دینی ترقی, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ تقویٰ کا ذریعہ بنا دیجئے, تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا دیجئے, اور 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ کتاب جو ہے جو بات ہے سب کو